الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 75 سے مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سورہ اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے. میں نے بار بار توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو آخری اقدام کیا گیا، یہ سورہ اس کے لیے تیاری کی ہدایت کرتی ہے. اس میں بدر کے معرکے پر تبصرے سے بات شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ آگے اقدامات کی نوعیت کیا ہوگی، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اب خاتمے تک پہنچتے پہنچتے یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ مسلمان اس وقت مدینہ طیبہ میں جمع ہے، ان کی ایک بڑی تعداد وہاں اپنی ایک حکومت بھی قائم کر چکی ہے، لیکن ابھی تک دوسرے علاقوں میں بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کی توفیق سے دین تو قبول کر چکے، تاہم ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے. ان کو وہاں دو طرح کی مشکلات درپیش ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے جس دین کا اقرار کیا ہے، عمومی فضا پرسیکیوشن کی ہے. وہ کمزور ہیں، زیر دست ہیں، غلام ہیں، تو ان کے بڑے یا ان کے اوپر اقتدار رکھنے والے لوگ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس نئے دین کو چھوڑ دیں. یہ مذہبی جبر کی فضا اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے. دوسری جانب، کسی انسان کو قبائلی معاشرے میں خود زندگی گزارنے کے لیے بھی حمایت اور نصرت کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جو ریاستیں ہیں یا جس طرح کا نظم دنیا میں قائم ہو چکا ہے، اس میں پولیس ہے، محکمے ہیں، عدلیہ ہے، ایک نظم ہے جس کے تحت لوگوں کو بہت کچھ تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ تنہا بھی زندگی بسر کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا وطن، اپنے اعزاء اقربا، اپنا قبیلہ، یہ سب چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں جا کے آباد ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی نظم ریاست کی قوت ان کو حاصل ہوتی ہے. اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا. لوگ اپنے قبائل کی مدد کی بنیاد ہی پر زندگی بسر کرتے تھے. ان کو اپنے معاملات کے لیے حمایت کی، نصرت کی ضرورت ہوتی تھی. تو اب یہاں دو سوال پیدا ہوئے. ایک یہ کہ مختلف علاقوں میں جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کر کے تو نہیں آئے، تو ان کو یہ جو عام زندگی میں حمایت اور نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے، کوئی معاملہ ہے، ان کی کسی چیز پر کسی نے قبضہ کر لیا، کوئی ان کو ستا رہا ہے، تو اس میں مدینے کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے اس آیت 72 میں یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی ذمہ داری اس وقت مدینے کے مسلمانوں کے لیے لینا ممکن نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اب قبائلی معاشرے کی حمایت اور نصرت تو حاصل نہیں رہی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں میں اجنبی ہو کر رہ گئے، تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہے، تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اپنا وطن چھوڑیں اور مدینے میں آ جائیں. یہاں ان کا استقبال کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے وہ ضرور ہوگی، اور یہاں ان کے لیے جو معاشی ضرورتیں ہیں وہ بھی اپنے وسائل کی حد تک پورے کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان کے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ان کو حمایت و نصرت فراہم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. چنانچہ اس کو بالکل صاف طریقے سے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مالکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آتے تو آپ لوگوں پر ان کی حمایت و نصرت کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ دوسرا اب ایک پہلو زیر بحث آ گیا، یعنی اس کو تو قرآن نے واضح کر دیا، اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو بھی کر چکے ہیں، لیکن دوسرا پہلو انہیں دین کے معاملے میں ستایا جا رہا ہے، یعنی محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کے پیغمبر کی بات مان لی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب دین کی بنیاد پر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ عمومی نصرت سے محروم ہو کر وہ اپنے اپنے علاقوں میں اجنبی ہو گئے، اور دوسرے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی آزادی کی فضا نہیں ہے اس وقت کے معاشرے میں، اور قبائلی معاشرے میں اس کو آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ زیر دست بھی کوئی دوسرا دین قبول کر لے۔ تو یہ دوسرا سوال بھی سامنے آیا، قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ دے دیا کہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ان کے لیے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ہمت کریں، اپنا وطن چھوڑیں اور ہجرت کر کے آ جائیں۔ اس میں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاد کی ابتدا کر دیں، بلکہ یہی کہا کہ وہ یہاں آ جائیں، یہاں پر ایک باقاعدہ ریاست قائم ہے، اس کے نظم کے تحت آ کے زندگی بسر کریں، تو یہاں پھر اگر کوئی ان کا پیچھا کرے گا تو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دوسرے پہلو پر ارشاد فرمایا، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ واللہ بما تعملون بصیر۔ پہلی بات کے جواب میں صاف صاف بتا دیا کہ جب تک ہجرت کر کے نہیں آتے کوئی ذمہ داری نہیں، اس کا جواب اس سے مختلف دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے، یعنی ان کو دین کے معاملے میں ستایا جائے، ان کو تنگ کیا جائے کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں یا دین پر عمل نہ کریں یا اس کا اظہار نہ کریں، تو یہ گویا دین کے معاملے میں مدد مانگنا ہوگا۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو فرمایا تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، یعنی یہ مدد ان کو فراہم کی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ گویا یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ جس جگہ پر بھی ایمان لا چکے ہیں، اب اگر ان کو دین کے نام پر ستایا جائے گا یا ان کو دین کے معاملے میں جبر کا نشانہ بنایا جائے گا تو مسلمان کارروائی کا حق رکھتے ہیں، کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات اب واضح کر دی جائے۔ لیکن پھر اس میں ایک استثناء بیان کیا، اور وہ استثناء کیا ہے؟ اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف تم یہ مدد بھی نہیں کر سکتے جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ اگر کوئی تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، تم نے کوئی امن کا معاہدہ کیا ہے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہے، تو معاہد کی حیثیت سے اگر کسی قوم میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور تم حملہ آور ہو جاؤ۔ پہلے پھر معاہدہ توڑنا پڑے گا، یعنی معاہدے کو ختم کرنا پڑے گا، علانیہ ختم کر کے پھر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس سے یہ بتا دیا کہ معاہدات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جب یہ کیے جاتے ہیں تو اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، خدا کے پیغمبر کی موجودگی میں بھی ان کی خلاف ورزی، اور یہ اللہ کی دعوت کے منکرین کے ساتھ بھی ہوئے ہوں تو ان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، تو یہ قانون اس میں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی تنبیہ کر دی کہ ان باتوں کو معمولی نہ سمجھو، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تو اس کے لیے تم جواب دہ نہیں ہو، اگر ذمہ داری ڈالی ہے تو وہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر اپنے بھائیوں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہو کر معاہدات توڑو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہر پہلو سے گویا سوال کا جواب دے دیا. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے, تو دیکھیے دونوں چیزوں کو الگ کر دیا نا. یعنی اگر عام زندگی کے بارے میں حمایت اور نصرت کا مطالبہ کیا جائے تو اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, ہاں البتہ وہ وہاں سے اٹھ کے ہجرت کر کے آ جائیں تو پھر ہمارے بھائی ہیں. لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو پھر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمان ان کی مدد کریں. یعنی جس چیز کی نفی کی گئی ہے, میں نے لکھا ہے یعنی جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ علل اطلاق حمایت و نصرت کی ذمہ داری ہے. پوری بات یہ ہے کہ یہ کہ ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہو گیا, کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی, کسی نے کسی کا گھر چھین لیا, تو جس طرح ایک قبیلے میں قبیلے کے لوگ اپنے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اس طرح کی کوئی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی. یعنی جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ علل اطلاق حمایت و نصرت کی ذمہ داری ہے. رہی یہ بات کہ کسی شخص کو دین کے معاملے میں ستایا جائے اور وہ طالب مدد ہو, یعنی اس کو دین کے معاملے میں تنگ کیا جا رہا ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, یہ دین کو قبول کرنے سے روکا جا رہا ہے اور وہ طالب مدد ہو تو اس کی مدد کرنا تم پر فرض ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک منظم حکومت مدینہ میں قائم ہو چکی تھی اور اپنی طاقت کے لحاظ سے بھی وہ اس کے اہل تھے کہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں. یعنی یہ ذمہ داری بھی اس وقت ڈالی گئی, ادھر ادھر کے لوگوں پر اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی جاتی کہ ایک ملک کے اندر لوگ اپنی اپنی جگہ آباد ہیں, کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہے اور ان پر بلوا کر کے جا کے دوسروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری ڈال دی جائے. ایک منظم حکومت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ دین کے معاملے میں وہ مدد کریں. اور آخر میں جو یہ کہا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے, یہ نہایت سخت تنبیہ ہے کہ اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہے. یعنی جو اخلاقی اصول ہیں اللہ کا دین ان کے اوپر کسی کمپرومائز کی اجازت نہیں دیتا. یہ نہایت سخت تنبیہ ہے کہ اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہے اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی ان سے انحراف کی اجازت نہیں ہے. اس ذیل میں سب سے اہم چیز عہد کی پابندی ہے. عہد کی پابندی کو اتنی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اس لیے کہ دنیا کا سارا نظم عہد معاہدے ہی پر قائم ہے. ہم بیاہ کرتے ہیں, یہ ایک عہد معاہدہ ہے. یہ عہد اور معاہدے ان ریٹن بھی ہوتے ہیں. ہم ایک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, ان کے حقوق ہم پر عائد ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک عہد اور معاہدہ ہے. اور اسی طرح قومیں عہد معاہدے کرتی ہیں, چیزیں طے کرتی ہیں, آپس میں وعدے کرتی ہیں, بعض موقعوں کے اوپر فتح و شکست تک کے معاملات معاہدات ہی پر ختم ہوتے ہیں, ان معاہدات میں بہت سی پابندیاں قبول کی جاتی ہیں. تو اس طرح کے تمام معاہدات کے بارے میں اس نازک موقع پر بھی اللہ یہ ہدایت کرتا ہے کہ ان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی, یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ کوئی معاہد قوم اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہو تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معاہدے کو علانیہ ختم کر دیا جائے. یعنی اگر یہ صورت پیدا ہو گئی ہے اور مسلمان اس پوزیشن میں ہے تو پھر وہ علانیہ کہہ دیں کہ ہم معاہدات ختم کر رہے ہیں, پھر آپ کو حق حاصل ہے. جب معاہدہ ختم ہو گیا تو اب کوئی اخلاقی پابندی باقی نہیں رہی. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں. یہ استدلال کیا ہے, یعنی پیچھے چونکہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو حمایت و نصرت کرنی چاہیے, اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تو اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی. ایمان کی بنیاد پر اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. یعنی ایک تو انسانوں کے درمیان انسانیت کی بنیاد پر رشتے ہیں, ان کو بھی عزت دینی چاہیے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر ایمان قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں مسلمان ایک قوم نہیں بن جاتے لیکن وہ بھائی ہوتے ہیں. انما المومنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کے مقابل میں یہ کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو لوگ منکر حق ہیں, یعنی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں. یہ استدلال کس بنیاد پر ہے؟ یہ عام عقلی اصول پر ہے کہ جس طرح نسل, رنگ, وطن حمایت اور نصرت کا جذبہ پیدا کرتا ہے, انسانی فطرت کہتی ہے کہ نظریہ بھی ایسے ہی پیدا کرتا ہے. تو اگر وہ لوگ کفر کے معاملے میں ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں تو تمہیں بھی ایمان والوں کے معاملے میں ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں, اس لیے ایمان والوں, اب مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا ہے, وہ استدلال کیا, الا تفعلوہ تکن فتنتم فی الارض و فساد کبیر. ایمان والوں, تم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے یہ نہیں کرو گے, یعنی ان کی مدد نہیں کرو گے, ایمان کے معاملے میں, دین کے معاملے میں بھی مدد نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر پرسیکیوشن کا بازار گرم ہوگا. یہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جس جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کا تعلق رسولوں کے ساتھ ہے, لیکن اس میں پہلے یہ بتایا ہے کہ حتی لا تکون فتنہ, یعنی یہ جنگ جس مقصد کے لیے لڑی جائے گی اس میں سے پہلا مقصد, پہلی غایت یہ ہے کہ فتنے اور پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے. فتنہ عربی زبان میں پرسیکیوشن, مذہبی جبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور اس سے متعلق سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل, اگر کسی جگہ انسانوں کے مذہبی طور پر کسی نقطہ نظر کو اختیار کرنے کے رستے میں جبر حائل ہوتا ہے تو یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کی آزادی کو سلب کیا جائے. کیوں بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا قائم ہی اس اصول پر ہوئی ہے کہ یہاں اس کے خالق نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ کفر و ایمان میں سے جس کا انتخاب چاہے کریں. تو جو آدمی اس معاملے میں جبر کرتا ہے, کفر کے لیے کرے یا ایمان کے لیے کرے, وہ اللہ پروردگار عالم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, اللہ کی اسکیم کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اگر دین کے معاملے میں بھی مدد نہیں کرو گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اس سرزمین عرب میں فتنے اور فساد کی بنیاد رکھ دی گئی ہے, یعنی کسی کے لیے جینا ہی ممکن نہیں رہا. میں نے لکھا ہے یہ وجہ بیان ہوئی ہے کہ خاص دین کے معاملے میں یہ مدد کیوں ضروری ہے. یعنی ایک طرف یہ بتا دیا کہ جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آئیں زندگی کے عام معاملات میں مدد کی ذمہ داری تم پر عائد نہیں ہوتی, لیکن دین کے معاملے میں یہ مدد کیوں ضروری ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں, فرمایا کہ جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کی عداوت کا تعلق ہے, اس معاملے میں تمام کفار ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے ہیں. یعنی دوسری جانب وہ لوگ جو منکرین ہیں انہوں نے بازوؤں میں بازو ڈال دیے ہیں اور وہ لوگوں کو ستانے پر بالکل متفق ہیں. جو اللہ کا بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس کی تعذیب و ایذا رسانی سب کے نزدیک کار ثواب ہے. یعنی مقابل میں وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو عذاب دینا اور مارنا پیٹنا اور ان کو مذہب کے معاملے میں ستمرانی کا نشانہ بنانا, ایذا دینا, یہ سب کار ثواب سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ظالموں کے ظلم سے اس کو بچانے کے لیے اس کے اپنے بھائی بندوں کی حمایت بھی مردہ ہو چکی ہے. یعنی اس حد تک نوبت آ گئی ہے کہ جب دین کی بنیاد پر کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے تو اس کا بھائی, اس کا بیٹا, بعض اوقات اس کا باپ بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا. اس درجے میں مقابلے میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ ظالموں کے ظلم سے اس کو بچانے کے لیے اس کے اپنے بھائی بندوں کی حمایت بھی مردہ ہو چکی ہے. اس کا مال اور اس کی جان سب مباح ہیں, جس کا جی چاہے مار دے کوئی پوچھنے والا نہیں, جس کا جی چاہے اس کا مال لوٹ لے کوئی گرفت کرنے والا نہیں. ایسی حالت میں اگر تم بھی ان مظلوموں کی مدد نہ کرو گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین سے پھیرنے کے لیے سارے ملک میں ظلم و فساد عام ہو جائے گا. یعنی پھر لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا دین قبول کریں. تو دعوت کے راستے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیدا کر دی گئی ہے, اس لیے اس میں رعایت نہیں ہوگی. تو سب کو معلوم ہونا جانا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو مسلمان کارروائی کریں گے, اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اس پوزیشن میں ہو, اللہ کا نام لے کر تم کارروائی کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے, اتنی بات مقدر ہے یہاں. یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, یہ تینوں ہی چیزیں اس وقت ہو رہی تھی, یعنی رسول اللہ کی دعوت پر لوگ ایمان کرتے, ایمان قبول کرتے, پھر اس کے بعد وطن چھوڑتے, مدینے میں آ جاتے, اور یہاں آ کر بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی امن کی صورتحال ہے. مدینہ چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا تھا, بدر ہو چکی تھی, احد کے سامان موجود تھے, تو اللہ کی راہ میں لوگوں کو جہاد بھی کرنا پڑ رہا تھا. اور فرمایا کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے, اپنا وطن چھوڑا ہے, ہجرت کی ہے, یہاں آئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ جس میں اب جان و مال سب قربان کرنے پڑ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی, دوسری طرف انصار ہیں, انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے اپنے بازو کھول دیے, ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. فرمایا اس وقت تو وہی سچے مومن ہیں, یعنی جو ان دو معیارات پر پورے اترے, ایمان قبول کریں, اپنے وطن کو چھوڑیں, ہجرت کریں, اور یہاں آ کے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے دست و بازو بن جائیں. اس وقت سچے ایمان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس سے یہ بتا دیا کہ بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں باقی چیزوں کی اہمیت وہ نہیں رہتی. یہ چونکہ خاص معاملہ پیدا ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے اب یہی ایمان کی کسوٹی ہے. دوسری جانب جو مقامی لوگ ہیں, انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی ہے, وہ ان کی مدد کر رہے ہیں, باہر سے لوگ آتے ہیں تو انہوں نے اپنے اموال میں ان کو شریک کر لیا ہے, اپنے کاروبار میں شریک کر لیا ہے, تو فرمایا وہی سچے مومن ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. یہ بڑی بشارت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو شاباش دی ہے جب پیچھے بتا دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تو اس سے پہلے جو لوگ یہ ذمہ داری پوری کر چکے ہیں یہ ان کے لیے تحسین ہے. فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم, اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے, وہ بھی تمہی لوگوں میں سے ہیں. یہ بھی ایک اہم بات ہے. یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, رسول اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ مکے کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کے نتیجے میں ایمان قبول کرنے والوں کو اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر, اپنے کاروبار چھوڑ کر نکلنا پڑا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, محض دین کے لیے, یعنی اور کوئی چیز نہیں تھی. وہ نکلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے, بے سر و سامانی میں ساتھ آئے. یہ پہلا مرحلہ تھا. اور یہاں آ کر بھی ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب عیش ہی عیش ہے. وہاں پر بھی ایک جدوجہد کا میدان ان کا انتظار کر رہا تھا. دوسری جانب وہ لوگ جو پہلے سے مدینے میں آباد تھے, چھوٹا سا شہر, چھوٹی سی بستی, کو غیر معمولی وسائل نہیں ہیں, وہ مدد بھی کر رہے ہیں, پناہ بھی دے رہے ہیں, تو یہ تو پہلا درجہ ہے. لیکن بعد کے زمانوں میں, یعنی اب کچھ معاملات درست ہو گئے, ایک نظم بن گیا, حکومت بھی قائم ہو گئی, حالات بھی اتنے ناخوشگوار نہیں رہے, مسلمانوں کا ایک دبدبہ بھی قائم ہو گیا, تو یہ سلسلہ تو اس کے بعد بھی جاری تھا. یعنی بعد میں بھی لوگ ایمان لا رہے تھے, جیسے پیچھے کہا ہے کہ تم لوگ ہجرت کر کے آ جاؤ یہاں پہ, تو آ رہے تھے لوگ بہت سے. اب جو بعد میں آ رہے تھے اور جو پہلے آئے, ان کے مابین اللہ تعالیٰ نے گویا توجہ دلائی ہے کہ کوئی تفریق نہ پیدا کی جائے. یعنی اللہ کے ہاں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے, وہ بھی تم ہی لوگوں میں سے. فرمایا فاولائک منکم، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ درجہ و مرتبہ جن کو پہلے ملنا تھا وہ مل گیا، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں اس کا اجر دے گا، لیکن ان بعد میں آنے والوں کے بارے میں بھی کوئی تحقیر کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے لکھا ہے یہ اس وقت کی صورتحال میں ہجرت اور جہاد کی ترغیب و تشویق ہے، یعنی یہ جو لوگوں کو کہا ہے کہ وہی سچے ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، عزت کی روزی ہے، یہ اس وقت کی صورتحال میں ہجرت اور جہاد کی ترغیب و تشویق ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت یہی دو چیزیں صداقت کی کسوٹی ہیں، جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور انصار و مہاجرین کے دوش بدوش اہل کفر کے خلاف جہاد میں شریک ہو۔ سچا ایمان اس وقت کسی کو مہاجر بننے کی سطح پر ملے گا اور کسی کو انصار بننے کی سطح پر، ان کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دین کی نصرت کے لیے ہجرت اور جہاد ایمان کے ایسے تقاضے ہیں کہ جب ان کا موقع آ جائے تو کوئی چیز بھی ان کا بدل نہیں ہو سکتی، یعنی موقع آ جائے، وقت آ جائے، تو پھر سب سے بڑا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا وطن چھوڑے اور وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے۔ اس وقت اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ جدوجہد برپا ہوئی، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، کسی اجتہاد یا اختلاف کا سوال نہیں تھا، موقع آ گیا تو فرمایا۔ ہر مسلمان سے اس وقت ایمان کا پہلا اور آخری تقاضا یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات کہی تھی کہ بعد میں آنے والے بھی تمہارے بھائی ہیں، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، خدا نے آج تمہیں اپنی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق دی ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرو، وہی کل دوسروں کو بھی اس کی توفیق دے گا۔ یعنی کوئی اس میں اپنے مرتبے اور اپنے مقام کا زوم نہ پیدا ہو جائے، بلکہ دل میں فراخی ہو اور ان کا بھی استقبال کرو۔ ان کا استقبال کسی احساس برتری کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھ کے ان کا استقبال نہیں، بلکہ محبت و شفقت کے جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ نہیں پہلے فیصلہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اب آ رہے ہیں تو اب کھلے دل سے ان کا استقبال کرو۔ اس میں ظاہر ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے ایمان و اسلام اور ہجرت و جہاد کے لیے ترغیب و تشویق بھی ہے، گویا ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر آپ آئیے، آپ آگے بڑھیے، آپ کو بھی وہ مرتبہ ملے گا جو مسلمانوں کو ملا ہے، جن کو پہلے توفیق مل گئی، جو السابقون بن گئے وہ تو بن گئے، لیکن تمہارے لیے بھی بہت کچھ اللہ کے یہاں اجر ہے اور مسلمانوں کے دل بھی کھلے ہوئے۔ آخر میں اب یہ فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ دیکھیے قرآن مجید، یعنی پہلے اس جنگ کی نوعیت واضح کی، یہ بتایا کہ تیاری کیسے کرنی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر تبصرے کیے، خود بدر پر تبصرہ کیا، اس میں جو مسائل پیدا ہوئے ان کو سامنے رکھ کر جواب دیا، یہ بتایا کہ باقی مسلمان جو مختلف جگہوں پر ہیں ان سے متعلق کس نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں گویا ایک مواخات قائم ہو گئی، سب بھائی بھائی بن گئے، لیکن کیا بھائی بھائی دین میں بن گئے تو وہ جو خون کے رشتے اور اعزاء اقربا خدا کے ہاں ہیں ان کا معاملہ کیا اب نیچے ہو جائے گا؟ تو خاتمہ اس پر کیا کہ خون کے رشتے دار البتہ خدا کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ برسرے موقع یاد دہانی ہے کہ اوپر جس حمایت و نصرت کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ مدد کرو اپنے بھائیوں کی، جگہ دو ان کو، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ رحمی رشتوں کی بنیاد پر جو حقوق و فرائض اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے، یعنی کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، ہرگز نہیں، وہ سب حقوق و فرائض بدستور قائم رہیں گے۔ رحم و قرابت اور اس کی بنیاد پر وراثت وغیرہ کے حقوق خدا کے ابدی قانون کا حصہ ہے، یہ حمایت و نصرت ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی، وہ ہر حال میں مقدم ہوں گے، اور ایمان و اسلام کی بنیاد پر حمایت و نصرت کے ہر تقاضے سے پہلے پورے کیے جائیں گے. اعزہ اقربا کے حقوق, اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت اس کے بے خطا علم پر مبنی ہے. اس نے ہر چیز کا ایک محل اور مقام متعین کر دیا ہے. تمام حقوق و فرائض اسی کے مطابق ادا کرنے چاہیے. اس آخری اور نازک موقع پر بھی یہ فرمایا کہ جو ترتیب خدا نے قائم کر رکھی ہے وہ مجرور نہیں ہونی چاہیے, اور اعزہ اقربا کے حقوق اپنی جگہ قائم رہیں گے. یہ نہیں کہ تم آگے بڑھ کر اب ان لوگوں کو وارث قرار دینا شروع کر دو. مثال کے طور پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.